لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستدر لعبادته هل تعلم له سميا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. سورة مريم 16 پارا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک، بنانے والا، قائم رکھنے والا، وما بینہما، اور جو کچھ ارض و سما میں ہے اس سب کا پیدا کرنے والا بھی، اسے زندگی دینے والا، اسے بقا دینے والا، اس کی زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا. اللہ جل شانہ واحد اور لا شریک ہے. ہم میں سے ہر کوئی براہ راست اسی کا محتاج ہے. کائنات کا ایک نظام اس نے ترتیب دے دیا، اسے عالم اسباب بنا دیا، ہر کام کے ظاہر ہونے کے لیے پیچھے اس اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن اس ان اسباب کے بنانے والا بھی وہی مسبب الاسباب. ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہوتا سب کچھ اسی کی قدرت کاملہ سے. اس کے علاوہ اس نے کسی کو جان دی، جان اس کی اپنی تو ہے، لیکن ایک حد تک، اس حد تک اس نے اسے دے رکھی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ خودکشی کی موت حرام ہے اور اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے؟ کہ اس نے تو آخر اپنی جان لی، کسی کا اس کے ساتھ کیا تھا. وہی رب العالمین ہے جس نے اسے جان دی، لیکن کلی طور پر اس کے اختیار میں نہیں دے دی. مالک وہ ہے، اس کی نعمت پر اس نے ناجائز تصرف کیا، اسے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ اسے اپنی جان کو قتل کر سکتا، اس لیے جو ہماری جان، ہمارا وجود، ہماری ذات ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارے اختیارات کی ایک حد ہے ہمارے پاس، اسی کی عطا، اسی کی امانت. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، رسول رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنا معاشرے میں ایک مقام بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہ سب درست ہے کہ دنیا میں آدمی معزز و معتبر ہو کر رہے، دنیا میں آدمی خوشحال ہو کر رہے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے، رزق حلال کمائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، آبرو مندانہ طریقے سے رہے. اس سب کا اللہ کریم نے بندے کو حق دیا ہے، لیکن جو حق رب جلیل نے دیا ہے اس کے حصول کی بھی حدود متعین ہے. اب کوئی چوری کر کے امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ وہ نہیں مانے گا، یہ غلط راستہ ہے. دوسرے کا مال لوٹ کر امیر ہونا چاہتا ہے، جوئے میں جیت کر امیر ہونا چاہتا ہے، تو ان چیزوں سے اس نے منع فرمائی. مزدوری کرے، ملازمت کرے، تجارت کرے، جائز ذرائع جو ہیں حصول رزق کے استعمال کرے، تو رزق کے حلال کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ بھی فرض عین ہے. اصول رزق کے حلال بھی فرض عین ہے, اور اس کا وہی ثواب ہے جو آپ رکوع و سجود کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت چونکہ ہم پہ فرض ہے, فرض ادا کرتے ہیں. اسی طرح حصول رزق کے حلال بھی فرض ہے اور ہم فرض ادا کرتے ہیں, اور اس کا بھی سوال ہے. جس طرح نماز اور روزے میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کسی الف بے جیم کی رائے کو اس میں ہم داخل نہیں کر سکتے, جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تعلیم فرمایا اسی طرح نماز ہوگی, جو طریقہ وضو کا تعلیم فرمایا اسی طرح وضو ہوگا, جو حدود قواعد اور ضابطے روزے کے متعین فرمائے اسی طرح روزہ ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. جو قاعدے طریقے سنن واجب فرائض حج کے ارشاد فرمائے اسی طرح حج ہوگا. انہی عبادتوں کی طرح دنیاوی امور کے بھی جو طریقے اور سلیقے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دیے, ان طریقوں کے مطابق جو محنت و مجاہدہ ہوگا وہ عبادت ہے, اور جہاں سے اس طریقے کو ہم چھوڑ دیں گے وہاں سے جرم شروع ہو جائے گا. کتنا ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور اس سے کتنا دور جاتے ہیں, جتنے دور کوئی جائے گا اتنا بڑا جرم ہوگا. اور آخر ایک بندہ جو اللہ کو مانتا ہے, ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر قائل ہے, ایک بندہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان چیزوں سے دور جاتا کیوں ہے؟ اصل وجہ, اصل بات جو جسے ایمان و یقین کہتے ہیں, اس کی آزمائش یہیں آ کر نماز ادا کرنا آسان کام, اگرچہ آسان نہیں, مشکل لگتا ہے ہمیں, لیکن پھر بھی آسان ہے. اپنا ہاتھ منہ دھونا ہے, وضو کرنا ہے, اپنے وجود کو لے کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں, حج کرنا, روزہ رکھنا آسان کام. جب باری حصول رزق کی آتی ہے, جب معاشرے میں زندہ رہنے کی باری آتی ہے, تو تب ہمارا یہ یقین کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے یہ کمزور پڑ جائے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام اس طریقے سے کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا, فلاں بندے کی خوشامد اس طرح کروں کہ اللہ کی نافرمانی کروں لیکن اس کا حکم مانوں تو میں بچ جاؤں گا. جب بات یہاں پہنچتی ہے تو یہ جرم ہو جائے. اس لیے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم کر رہو. یہ نہیں کہ آج کا دن عبادت کر لی بس چھٹی ہو گئی, نہیں, اس ہر لمحہ زندگی کا ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں گزارو. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ, اس کی عبادت پر جم کر رہو. یہی کیفیت یقین تھی جس نے صحابہ کو صحابی بنایا, جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے انہیں نصیب ہوئی. وہ یقین کی یہی کیفیت تھی. غزوہ بدر میں مکہ کے سیدھا سیدھا لوگ قتل ہوئے, بڑا نقصان ہوا اہل مکہ کا, بڑے نامور لوگ قتل ہوئے. تو بعض کے رشتہ داروں اور سسماندگان نے کچھ قبائل کے ساتھ ساز باز کی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہمارے بزرگ یا ہمارے رشتہ دار قتل ہوئے, اگر ان کو اغوا کر کے ہمارے سپورٹ کرو تو ہم بدلہ لیں اور انہیں قتل کریں. سازش تیار کی گئی، ایک قبیلے کے چند لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور بظاہر ایمان لانے کا ڈھونگ رچایا اور گزارش یہ کی کہ ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کچھ لوگ جو زیادہ سمجھدار ہوں اور دوسروں کو سمجھانے کی استعداد رکھتے ہیں انہیں ہمارے اقرار کر دیجئے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور سارا قبیلہ مسلمان ہو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، 8-10-12 صحابہ کو، نامور صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا. ان میں وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں بدر میں مشرکین مکہ کے سردار قتل ہوئے تھے. اپنے قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے دھوکہ کیا، قبیلہ آج مسلح تیار تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان سب کو زندہ گرفتار کر لیں گے اور اہل مکہ کیا فروخت کریں گے، لیکن وہ 8 یا 10 جتنے بھی تھے انہوں نے گرفتار ہونے کی بجائے مقابلے کو اور جہاد کو ترجیح دی. قبیلہ بہت زیادہ لوگ تھے، یہ چند لوگ تھے، مقابلہ ہوا، شہید ہو گئے، لیکن وہ گرفتار نہ کر سکے. بلکہ ایک صحابی جو ایسے تھے جو بہت زیادہ مطلوب تھے اہل مکہ کو، انہوں نے شہید ہوتے وقت بھی یہ دعا کی کہ بارے الہ میری ناش بھی اہل مکہ تک نہ پہنچنے دے، یہ میری بے حرمتی کے لیے. چنانچہ جب وہ شہید ہو گئے تو بھیڑوں کا کوئی غول کہیں سے آ کر ان کی ناش پر چھا گیا اور کسی کو نزدیک نہ جانے دیا. پھر اللہ کی قدرت سے زمین نے از خود ان کو سمو لیا اور ان کی ناش بھی ان کے ہاتھ میں لگ سکی. ایک دوسرے صحابی تھے جن کے سینے میں نیزہ لگا اور کمر سے نکل گیا، اور آخری لفظ جو ان کے لب مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس شخص نے نیزہ مارا تھا وہ حیران رہ گیا، چونکہ رب کعبہ کی عظمت کے قائل تو مشرکین عرب بھی تھے، ایک تصور ان کے پاس بھی تھا، اور ان کے پاس یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم رب کعبہ کی کھا سکتے، وہ بھی اس وقت جب وہ جان بلب ہو اور زندگی کی آخری سانس ہو. تو اس نے کہا اس بندے نے عجیب بات کی ہے کہ میرا نیزہ اس کا سینہ اور جگر توڑ کر پیٹھ سے پیچھے نکل گیا اور مرتے وقت آخری لفظ اس نے کہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ ہم نے تو سمجھا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں اور اتنی بڑی قسم کھاتا ہے. یہ بے قراری اسے مدینہ منورہ لے آئی. بعض صحابہ کرام نے اسے دور سے آتے دیکھ کر بارگاہ نبوی میں گزارش کی. جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت رنج ہوا، کفار کے دھوکہ دینے کا بھی دکھ ہوا اور اکابر صحابہ کی شہادت کا بھی رنج ہوا. آپ بہت غمگین تھے اور آپ کو بہت دکھ تھا. تو بعض صحابہ نے دیکھا اور اجازت چاہی کہ ایک شخص کو آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے قتل کر دیا جائے. تو حضور نے منع فرمایا، فرمایا جب وہ آ رہا ہے تو کسی مقصد کے لیے آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے دو. چنانچہ اس نے بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو کر اپنی حیرت کا اظہار پیش خدمت کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ قتل ہو گیا، مارا گیا، وہ رب کعبہ کی قسم کھاتا ہے میں کامیاب ہو گیا، یہ کون سی کامیابی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم بھی رب کعبہ کو مانتے ہو لیکن تم مانتے نہیں، جانتے ہی نہیں، مانو گے کیا؟ جس چیز کو آپ جانتے نہیں اسے مانو گے کیا؟ آپ اللہ کی ذات و صفات کو جانتے ہی نہیں، اپنے طور سے کچھ مانتے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی معرفت الہی حاصل ہے اور واقعی اللہ کو مانتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پر وہ قربان ہوا تو اس نے اللہ کی رب کی قسم کھائی کہ میں کامیاب ہو گیا. یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوا جائے اور وہ اس کے نام پر نثار ہو گیا, یہ تم اس حالت میں نہیں جان سکتے. لذت ایمان بخدا نشناسی تا نچشی, اس میں کی لذت جب تک خود چکھو گے نہیں تمہیں نہیں آئے گی. تم بھی اگر ایمان لے آؤ اور تمہیں وہ لذت ایمان نصیب ہو جو اسے تھی, تو تم بھی جان لے کر کامیاب ہونا ہی تمہارا بھی یقین ہو جائے گا. چنانچہ اللہ نے اسے دین نصیب کر دیا, مسلمان ہو گیا, اور یہی یقین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا. مانتے تو الحمدللہ ہم بھی ہیں, لیکن اسی ماننے کی آزمائش تب ہوتی ہے جب بظاہر ہمارا دنیاوی نفع نقصان ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید اس بندے کی رضا مندی سے مجھے نفع ہوگا اور یہ ناراض ہوگا میرا نقصان ہو جائے گا. پھر ہم اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے, صرف اس کی اطاعت کرتے, تو بات وہ نہیں رہتی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ایک تھے جو ان کے قابو آ گئے اور قید کر لیے گئے. ایک صحابی تھے جو انہوں نے اہل مکہ کو بیچ دیا, جن کو اہل مکہ بھی حرمت والے مہینوں کا لحاظ اپنی رسومات جو ان کی قدیم تھی ان کے مطابق کرتے تھے. حرمت کے مہینے تھے, 3 مہینے انہوں نے انہیں قید رکھا کہ یہ مہینے گزریں گے تو اس کے بعد انہیں ہم قتل کریں گے. 3 مہینے گزر گئے اہل مکہ کی قید میں. اب 3 مہینے اس یقین کے ساتھ اس انتظار میں رہنا کہ بالآخر مجھے قتل کر دیا جائے گا, سوائے موت کا منتظر رہنا. تو 3 مہینے بعد جب انہیں لے کر نکلے نواح مکہ میں, وہ حد حرم کا بھی لحاظ کرتے تھے کہ حد حرم سے باہر جا کر انہیں سزا یا تجویز ہوئی کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, پھر انہیں نیزے مارے جائے, تینوں سے مارا جائے, پھانسی بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ زخم بھی لگایا جائے, جو جتنا وہ ان کے نزدیک تشدد ہو سکتا تھا. تو روایت کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی قتل ہونے سے پہلے, میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں. ایمان اور یقین تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو ہر چیز سے قادر بھی سمجھتا ہے. آخری خواہش بھی کوئی بیوی بچوں کے نام پیغام نہیں بھیجا, کوئی اپنی جائیداد یا وراثت کی کوئی وصیت نہیں فرمائی. تو ماں مجھے اس زندگی میں اس زمین پر ایک دفعہ پھر لذت سجود سے آشنا ہو لیں, مرنے سے پہلے میں پھر چاہتا ہوں اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھ کر پھر یہ کہہ سکوں سبحان رب اللہ. جانتا ہے کہ اللہ قادر ہے, چاہے تو مجھے بچا بھی سکتا ہے, لیکن وہ اس کی پسند پہ قربان ہونا بچنے سے زیادہ سعادت سمجھے. ان کے نزدیک اس کی پسند پہ اس کی رضا پہ نچھاور ہو جانا بچ جانے سے زیادہ عظیم مرتبہ ہے. انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کیا اور نماز سے جلدی فارغ ہو گئے, حالانکہ اہل مکہ نے انہیں 3 مہینے قید رکھا تھا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا, وہ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے, تم تو بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ تم بہت سا وقت لے لو گے. انہوں نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں, مجھے اپنے رب کی حضور گزاریات پیش کرنے میں اور رکوع و سجود میں بہت لذت ملتی ہے, لیکن میں نے اس خیال سے مختصر کر دی کہ میری حاضری ہو جائے اور تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیے جا رہا ہے اور فرصت لینا چاہتا ہے, اس لیے میں نے مختصر کر دیا. جب انہیں سولی دینے لگے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ہر طرف دیکھا، کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو ان کی بات سنے یا ان کا کام کر سکے۔ انہوں نے دعا کی، بارے الہ ان بندوں میں تو میرا پیغام لے جانے والا کوئی نہیں، لیکن تیری تو ساری مخلوق فرما بردار ہے، ہوا کو حکم دے دے میرا سلام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ انہیں کھینچ دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے اور ایک خادم آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند سلام کا جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضور سلام کسی نے عرض تو نہیں کیا، یہاں تو آیا گیا تو نہیں، تو آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ فرمایا، ہوا خدا کا سلام دائی تھی۔ سوری کی تنادے مشرقی نے مکہ کے ہاتھ میں، تیر اور کمانے ان کے ہاتھوں میں، نیزے ان کے ہاتھوں میں، موت سامنے۔ اور اہل مکہ نے کہا کہ خدا اب تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، آج تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جان بچ جائے اور دعوی نبوت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے قابو آ جائے، ہم اپنا دل ٹھنڈا کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، یہ جان ہزار بار ملے ہزار بار چھینی جائے تو یہ جان دینا گوارا کروں گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ادنا سا کانٹا بھی۔ جب معاملہ یہاں پہنچتا ہے تو اس یقین کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا وہ یہی یقین ہے۔ کبھی ہمیں چند روزہ مفلسی آ جاتی ہے تو حلال حرام کی تمیز رکھ جاتی ہے، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کس طرح سے منع کر۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں، مفلس کو تو چھوڑ دو، کروڑ پتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عمرہ کرنے بھی ہر مہینے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حصول رزق کی باری آتی ہے تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، دولت کے دیوانے ہوتے ہیں، ہر جائز و ناجائز حربے سے سر جھوٹ سے دولت جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کردار سے کیا یہ سمجھا جائے کہ انہیں اللہ کی عظمت پہ یقین بھی ہے؟ یہی بات جہاں ارشاد فرمائی گئی کہ یقین کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ یقین ہے کہ آسمانوں زمینوں ساری کائنات جو کچھ اس میں ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی، مالک و مختار بھی، اسے پالنے والا بھی وہی ایک اللہ ہے، فاعبدوا پھر اس کی اطاعت کرو اور بلا چنگو چرم کرو، اور یہ نہیں کہ ایک کام میں کر لی دوسرا چھوڑ دیا، دوسرے میں کر لی تیسرا چھوڑ دیا۔ واستبر لعبادت ہی اس کی عبادت پر جم کر رہو زندگی بھر۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، واعبد ربك حتى یاتیک الیقین، اس وقت تک اللہ کی اطاعت کے ساتھ بند رہو حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہر چیز تمہارے سامنے کھل جائے، آخری یقین تمہیں حاصل ہو جائے، آخرت تمہارے سامنے کھل جائے، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے، یعنی آپ موت آ جائے اور تم اللہ کی اطاعت پر کار بند ہو۔ کیونکہ یہ زندگی محض ہم نے بسر کرنا ہے، اسے ہمیشہ نہیں رہنا، کسی فرد و بشر کو ہمیشگی اس عالم میں نہیں ہے، نہ اس عالم کو خود ہمیشگی ہے، پھر اس میں رہنے والوں کو ہمیشگی کہاں ہو؟ یہ خود ختم ہونے والا ہے، اس میں رہنے والے ہمیشہ کیسے رہے؟ یہاں سے آگے جو عالم ہے، اس سے آگے جو زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ عالم کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ کی کتاب نے دی. وہ زندگی، وہ عالم جہاں زندگی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں عزت بھی، آرام بھی، سکون بھی اس کے لیے ہے جو اس زندگی میں، جو عارضی اور وقتی ہے، اس میں اللہ کی عظمت کا اس طرح قائل ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی دوسرے کی غلامی نہیں کرتا. اور اسی کا نام ایمان و یقین. اور یہی چیز دنیا میں نایاب نہیں، اگر تو کم یاب ضرور. یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہر بندے کی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت پہ وہ بک جاتا ہے، کسی کی تھوڑی، کسی کی زیادہ. یہ لوگ جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین ہوتا ہے، یہ بکا نہیں کرتے، یہ خرید لیتے. اللہ کی اطاعت کے اندر انہیں کوئی مجبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اطاعت الہی کے لیے وہ خود کوشاں ہوتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کوئی انہیں خرید کر ان سے نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے کہ تم کیوں اللہ کی اطاعت پہ کاربند نہیں؟ ہل تعلم له سمیا، کوئی اس جیسا دوسرا تمہارے علم میں ہے؟ کوئی اور ایسا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کی جائے؟ میں عید اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا، اور ایک زمانہ تھا بیت اللہ شریف میں آج کل کی طرح رش نہیں ہوتا تھا. اور یہ کچھ دور کی بات نہیں، یہ کل تک کی بات ہے، 70 کے ابتدائی سالوں میں جب ہم حج کے لیے حاضر ہوئے، تب بھی مطاف چھوٹا سا تھا، ارد گرد کھمبے اور ان پر پتیاں لگی تھی، چھوٹا سا گول دائرہ تھا بیت اللہ کے گرد جس میں لوگ طواف کرتے تھے. یہ جو کھلا صحن ہے، اور یہ حرم اس وقت موجود تھا، لیکن اس گول دائرے سے لے کر حرم کے دروازوں تک راستے بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں پلاٹ بنے تھے جن میں کنکریاں بھری ہوئی تھیں. اس طرح کا رش نہیں ہوتا تھا، اور لوگ وہاں سے کپڑا خرید کر کفن وغیرہ یہ بنانے کے لیے، یا ویسے برکت کے لیے زمزم، آب زمزم سے دھوتے اور ان کنکریوں پر سکھانے کے لیے بچھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رات کوشش کرتے تھے کہ 1 بجے کے قریب اکتر حرم جایا جائے، تو اس وقت 1 یا 2 بندے مل جائیں، یا بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور آرام سے آپ سکون سے طواف بھی کرتے، حضرت اسود کو بوسہ بھی دیتے. یہ 70 کے ابتدائی سالوں تک بھی یہ حال میں نے خود دیکھا، اور وہ پلاٹ بھی میں نے خود دیکھے ہیں کنکریوں سے بھرے. اب تو یہ عالم ہے کہ حج میں تو خیر سارا سین جو ہے اس میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، باہر کی مسجد میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اوپر کی چھت پر طواف ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اوپر کی تیسری چھت پر لوگ طواف کر رہے تھے، اور اس کے بعد مسجد حرم کے باہر کی گردا گرد سڑک پر بھی لوگ طواف کر رہے. اب کتنا رش ہوتا ہے. اب تو عمرے کے لیے بھی حرم شریف کا سین بھر جاتا ہے نمازیوں سے، اور اوپر کی مسجد بھی بھر جاتی ہے. 70 کے ابتدائی سالوں میں بھی یہ حال تھا. اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو بہت پہلے کی ہے، اس زمانے میں رش کم ہوتا تھا. تو وہ ایک صوفی، ایک ولی اللہ لکھتے ہیں، مجھے اس میں گرامی یاد نہیں، فرماتے ہیں میں آدھی رات کو اٹھ کر حرم گیا، اس خیال سے گیا کہ مجھے خالی حرم مل جائے گا، مزے سے طواف کروں گا، حجر اسود کو بوسہ دوں گا، تو فرماتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے پہلے ایک بندہ طواف کر رہا تھا اور بڑے دردناک انداز میں اللہم لبیک اللہم لبیک پکار رہا تھا. لیکن وہ فرماتے ہیں دفعتاً میں نے ایک درجدار آواز ہاتف کی سنی اور وہ اسے کہنے لگا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ گے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. اب وہ بندہ بڑے درد سے پکار رہا ہے ادھر سے جھڑک آ رہی ہے اور حکم بھی آ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ. فرماتے ہیں میں پہلے تو میں درد گیا کہ کہیں یہ مجھ سے خطاب تو نہیں, پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس سے کہا جا رہا ہے. تو وہ جب چکر پورا کر کے فرماتے ہیں میرے پاس آیا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا کہ یہ جو ہاتف کی آ رہی ہے آواز اور بڑی سخت آ رہی ہے اور درجدار آواز سے حکم دیا جا رہا ہے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ یہ تم بھی سن رہے ہو. فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے سن لی حالانکہ تمہیں یہ آواز کہی تم مخاطب نہیں ہو سکتے اور میں تو اس کا مخاطب ہوں میں کیسے نہیں سن رہا. جب تم سن رہے ہو جو مخاطب نہیں ہو تو میں تو مخاطب ہوں میں بھی سن رہا ہوں. اور میں نے اسے کہا نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے کیا ساری دنیا کو عذاب الہی میں غرق کرواؤ گے. اسے بہت سخت آواز آ رہی. اس نے کہا نکل اس لیے نہیں جاتا کہ اور کوئی ایسا دروازہ ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو تم بتاؤ تم جانتے ہو ایسا کوئی اور ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو راضی رہے تو بھی یہی ڈر ہے ناراض ہو تو بھی یہی ڈر ہے رحمت برسائے تو بھی یہی ڈر ہے اور عذاب نازل کر دے تو بھی یہی ہے میں تو یہی ہوں کہاں جاؤں گا اور کوئی ایسا. رحمت کے انوارات نے اسے گھیر دیا. یہ دنیا اس کے اپنے رنگ اس کے اپنے اسباب اور اس میں ایسی مشکلات بعض اوقات آ جاتی ہیں اور من جانے بلا آتی ہیں آزمائش کے طور پر آتی ہیں کبھی بیماری کبھی مفلسی کبھی کوئی اور احتیاج کبھی کسی بڑے کی ناراضگی کبھی حکومت کی ناراضگی. لیکن یہ ساری باتیں قابل برداشت ہیں اللہ کی ناراضگی کے مقابلے. اللہ ناراض نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کوئی اکساتا اور اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں کرتے اس کی پرواہ نہیں. یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان و یقین نصیب ہوتا ہے برکات نبوی سے علی صاحب الصلاۃ والسلام. جس نسبت میں صحابہ کو صحابی بنا دیا انہیں یقین نصیب ہو گیا جو نسبت عام آدمی کو ولی اللہ بنا دیتی ہے اسے یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے. وہی نعمت وہی نسبت نصیب ہو تو یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ اللہ جیسا دوسرا کوئی. اور برکات نبوی ذکر قلبی سے اور شیخ کامل سے نصیب ہوتی ہیں. اور یہ اس کا بڑا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو اس زندگی میں کوئی ایسا شخص میسر آ جائے جو اس کے قلب کو اللہ اللہ سکھا سکے. مراقبات و منازل بے حد و بے حساب ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے. بعض بزرگوں نے لکھ دیا کہ فلاں نے سلوک تمام کر لیا یا تصوف میں ساری تکمیل ہو گئی. یہ درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس راستے کی کوئی انتہا نہیں, قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے, نہ اللہ جل شانہ کسی حد میں مقید ہے اور نہ اس کے قرب کی کوئی حد متعین ہے. جس طرح زندگی بھر ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے، اسی طرح اللہ چاہے تو برزخ میں جتنا عرصہ رہے اس میں بھی ترقی نصیب ہو سکتی ہے، میدان حشر میں بھی ترقیاں نصیب ہوں گی لوگوں کو، اور جنت میں بھی ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، ترقی نصیب ہوتی رہے گی. بلکہ جنت کے کھانوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی کھانے سے جو لقمہ جنتی کھائیں گے دوسرا لقمہ اس سے زیادہ لذیذ ہوگا. ہر چیز میں ترقی، اور ہر لطف میں اور ہر شے میں قرب الہی میں ترقی ہوتی رہے گی. اسی طرح صوفی کے منازل کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وہاں جا کر انتہا ہوگی، نہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی منزل، سب سے پہلی اور آخری منزل، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ برکات قلبی نصیب ہو جائیں اور پھر بندہ انہیں زندگی بھر پائے. یہ سب سے بڑا مقام. وہ قادر ہے کسی کو جو مقام چاہے وہ زندگی میں عطا کر دے، موت کے بعد عطا کر دے، برزخ میں عطا کر دے، میدان حشر میں عطا کر دے، جنت میں عطا. یہ سب ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن تب ہو سکتا ہے جب دل میں برکات نبوی موجود ہوں، ایمان و یقین کی یہ کیفیت موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ قلوب اس سے خالی ہو جائیں اور یقین کی یہ کیفیت نہ رہے. جتنے مراقبات کر چکے ان کے جانے میں بھی ایک لمحہ نہیں ملتا. وہ سب کچھ جو اس نے زندگی بھر جمع کیا ہے اس کے جانے میں بھی ایک پل نہیں لگتا، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. لہذا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آدمی کا دل کبھی یاد الہی سے غافل نہ ہو. عظمت رسالت اس طرح دل میں چھا جائے کہ زبان کسی لمحے درود پاک سے غافل نہ ہو. اور یہ بہت بڑی نعمت، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کی کمزوری. اس دنیا میں رہ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ممکن نہیں ہے. ہاں، جو اس دنیا سے رخصت ہو کر برزخ میں پہنچتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے، اگر یہ دولت ساتھ لے کر جائے تو اسے سب پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا مالدار ہوں اور میں کیا کچھ ساتھ لایا. میرے بھائی، زندگی گزر جاتی ہے، بڑے بڑوں کی بھی گزر جاتی ہے اور عام لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے. حکمرانوں کی حکومت کرتے گزر جاتی ہے، اور گدری اور چرواہے کی ریوڑ چراتے بیت جاتی ہے. زندگی گزارنا کسی کا کوئی کمال نہیں، اس کی اپنی روش ہے، اس کا اپنا فلو ہے، اور اپنے فلو میں ندی کی طرح بہتی رہتی ہے اور گزر جاتی ہے. کامیاب وہی ہے کہ وہ تخت سلطنت پر ہو یا جنگل میں ریوڑ چرا رہا ہو، اس کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت پہ یقین اور اس کی ربوبیت پہ یقین باقی. اور یہ نعمت نصیب ہو جائے اس ایک بات پہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. ذکر قلبی اور دل میں برکات نبوی کا آ جانا اور زبان پر درود شریف کا جاری ہو جانا، یہ دنیا کی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے، جو پریشانیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہی اللہ سے دور کر دیتی ہیں، ان کے سامنے بھی ڈھال بن جاتا ہے، سہارا بن جاتا ہے اور بندے کو مسائل سے نکال کر لے جاتا ہے. ہم کمزور ہیں اور ہمیں سب سے اس قیمتی دولت کا تحفظ کرنا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ایسے بندے کی خدمت تک پہنچایا جس نے ہمیں قلبی ذکر اور سینے کی روشنی سے آشنا کیا، عظمت رسالت اور عظمت درود شریف سے آشنا کیا. اللہ ہمیں توفیق دے زندگی بھر اس کا تحفظ کریں، ہماری کوتاہیوں، گستاخیوں، تاخیر اور نافرمانی سے درگزر فرمائے. جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ ہماری جہالت ہے, جو بھلائی ہم کرتے ہیں یہ اس کی عطا ہے, پھوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے. لیکن یاد رکھو انما الاعمال بالخواتیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کام کا اعتبار اس کے خاتمے کے ساتھ ہے کہ وہ خاتمہ کس بات پہ ہوتا ہے. اللہ کریم اس نے خاتمہ سے سرکار فرمائے. وآخر دعوانا